بدھ 12 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد جاری. آج یوم عاشور کے جلوس کو بھی پابندیوں کا توق پہنا دیا گیا.
انیسسری جو ریسٹرکشن اب امپوز کی گئی ہمارے اس جلوس پہ, اس کو ہم ریزسٹ کریں گے, اس لیے ہم آئے ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تشدد اور عوامی مظاہروں کے دوران حکام نے یوم عاشورہ کے موقع پر سری نگر اور دوسرے قصبوں کی ناکہ بندی کی, جس کے بعد عزاداروں نے عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی کے خلاف مظاہرے کیے. اس دوران ایک سرکاری عمارت میں چھپے مسلح شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کا آج تیسرا دن ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
میں عاشورہ کے موقع پر شیعہ عزاداروں کے جلوسوں کو آج جگہ جگہ پولیس نے روکا, جس کے بعد عزاداروں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوئے.
انیسسری جو ریسٹرکشن اب امپوز کی گئی ہمارے اس جلوس پہ, اس کو ہم ریزسٹ کریں گے, اس لیے ہم آئے ہیں ٹو رجسٹر آر پروٹیسٹ.
عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے درجنوں عزاداروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. سنی اور شیعہ علماء نے حکومت کو مسلم دشمن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں مذہبی جبر کا نظام نافذ کیا گیا ہے. اس دوران 10 اکتوبر کی صبح ایک سرکاری عمارت میں پناہ لینے والے مسلح شدت پسندوں کے خلاف فوج, پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کا آپریشن جاری ہے. عمارت پر آج بھی راکٹ اور مارٹر گولے داغے گئے. واضح رہے 8 جولائی کو مسلح رہنما برہان وانی کی پولیس آپریشن میں ہلاکت کے بعد کشمیر میں کرفیو اور ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے.
پاکستان کے شہر کوئٹہ اور پشاور میں مقیم افغان طالبان کے بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ان کے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے. نامہ نگار خدائے نور ناصر.
ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں ملا احمد اللہ نانائی, ملا سمد ثانی اور سلیم آغا سمیت کئی اہم رہنما شامل ہیں. تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. افغان طالبان کے انہی ذرائع کے مطابق ملا احمد اللہ نانائی کو 4 دن قبل کوئٹہ کے علاقے سچلائی ٹھان سے گرفتار کیا گیا, جبکہ ملا سمد ثانی اور سلیم آغا 5 سے 6 ہفتے قبل گرفتار کیے جا چکے ہیں. دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ابھی تک انہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے.
گزشتہ برس نومبر میں پیرس پر حملہ کرنے والے اہم مشتبہ اسلامی شدت پسند کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ اب اس کی نمائندگی نہیں کر سکتے. فرینک برٹن اور سوین میری کا کہنا ہے کہ انہیں امید تھی کہ صلاح عبدالسلام آخر کار بات کرے گا, لیکن یہ واضح ہے کہ وہ ذہنی طور پر انحطاط کا شکار ہے اور اس نے عدالت میں بیان دینے سے انکار کر دیا ہے. صلاح عبدالسلام کے ایک وکیل فرینک برٹن نے فرانسیسی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ ان حملوں سے متعلق جو بھی جانتا ہے نہیں بتائے گا.
Nous savons et nous avons la conviction.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور متفق ہیں, اور اس نے خود بھی کہا ہے کہ وہ نہیں بولے گا اور اپنے خاموش رہنے کے حق کو استعمال کرے گا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر ہمارا موکل خاموش رہتا ہے تو ہم اس کا دفاع روک دیں گے. یہ تھے صلاح عبدالسلام کے وکیل فرینک برٹن کے الفاظ. شام کے شہر حلب میں آج دوسرے روز بھی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی ایک مرکزی مارکیٹ پر فضائی بمباری کی گئی ہے, جس میں کم از کم 15 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ریسکیو ورکرز کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. ادھر بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ شام کے ایک باغی گروہ جیش التحریر نے صوبہ ادلب میں ایک کیمپ لگایا ہے جس میں دولت اسلامیہ گروپ سے منحرف ہونے والے درجن افراد موجود ہیں. ایک کمانڈر کا کہنا ہے کہ یورپ, مشرق وسطی اور شمالی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ان قیدیوں کے خلاف ایک شریعہ کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے گا. ترک فوج کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران شمالی شام میں فضائی حملوں اور جھڑپوں میں دولت اسلامیہ کے قریباً 50 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ترک فورسز اور ان کے اتحادی شامی باغی دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ دابق شہر کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کرنا انتہائی مشکل ہے, کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور روس سے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے اصرار کرتے ہیں. انہوں نے اس رویے کو فرمان قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکی تعلقات میں بحالی چاہتے ہیں تو امریکیوں کو شراکت داروں جیسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جانب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فریڈریکا موغرینی کے ساتھ شامی تنازع پر بات چیت کی ہے. اطلاعات ہیں کہ عراق میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے ملک کے شمال میں ڈرون طیارہ استعمال کر کے ایک مہلک حملہ کیا ہے. کرد حکام نے دو فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ فرانسیسی فورسز کے دو اہلکار زخمی ہیں. اور انڈونیشیا کی پارلیمان نے بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے مجرمان کو نامرد کرنے سمیت سخت سے سخت سزا دلوانے والے نئے قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
آپ حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج یوم عاشورہ کے موقع پر حکام نے شیعہ آبادی کے روایتی جلوسوں پر پابندی عائد کر دی. کئی علاقوں میں عزاداروں نے کرفیو کی خلاف ورزی کی جس کے بعد درجنوں عزاداروں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس دوران ایک سرکاری عمارت میں چھپے دو شدت پسندوں کے خلاف فوج اور پولیس کا مشترک آپریشن آج تین دن بعد ختم ہو گیا جس کے بعد دو شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا. وادی میں تین ماہ سے ہند مخالف تحریک اور اس کے خلاف سرکاری کاروائیوں کے باعث عام زندگی معطل ہے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
یوم عاشورہ کے موقع پر آج کشمیر کے ان تمام علاقوں کی ناکہ بندی کی گئی جہاں شیعہ عزاداروں نے عاشورہ کے جلوس نکالنے کا اعلان کیا تھا. کئی مقامات پر عزاداروں نے ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلوس نکالے اور حکومت کے خلاف مظاہرے کیے.
ان نیسسری جو ریسٹرکشن اب امپوز کی گئی ہے ہمارے اس جلوس پہ, اس کو ہم ریزسٹ کریں گے, اسی لیے ہم آئے ہیں ٹو رجسٹر آر پروٹیسٹ.
پولیس نے شیعہ عزاداروں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور درجنوں عزاداروں کو گرفتار کر لیا. سری نگر اور بعض دیگر مقامات پر شیعہ اور سنی باشندوں نے مشترکہ جلوس نکال کر شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے بلند کیے. اس دوران پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 30 کرال زمین پر واقع آنٹرپرینر ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ یا ای ڈی آئی کے ہاسٹل کی عمارت پر 3 دن تک سینکڑوں راکٹ اور درجنوں مارٹر گولے داغے گئے جس کے بعد یہ عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. آج دوپہر کو آپریشن کے اختتام پر فوج نے دو شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ 2 رائفلز اور کچھ گولی بارود برامد کیا گیا ہے. مارے گئے شدت پسندوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. تصادم کے دوران فوج اور پولیس کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے. بھارتی فوج کی وکٹر فورس کے جی او سی لیفٹنٹ جنرل اشوک نرمل کا کہنا ہے کہ فوج نے جانی نقصان بچانے کے لیے آپریشن کو نہایت ضبط سے انجام دیا ہے.
آپریشن یہ والا بہت ٹیڈیس آپریشن ہوتا ہے. ٹیڈیس مطلب کہ اس کے اندر میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ 60 کمرے تھے 6 فلورز کے اوپر میں. ہر ایک کمرے کے اندر اٹیچ باتھ روم ہے. دیٹ اماؤنٹس 120 کمرے اور ہر ایک کمرے کی ڈرل برابر ہے. اسی کارن سے اس کے اندر میں سارا ٹائم لگتا ہے بیکاز تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل. اٹ ٹیکس اٹس اون ٹائم ٹو ڈو.
اس موقع پر کشمیر پولیس کے انسپکٹر جنرل سید جاوید مجتبی گیلانی نے ان خبروں کی تردید کی جن میں بتایا گیا تھا کہ یہ حملہ سیکیورٹی لیپس کا نتیجہ ہے.
سو آر پیپل ور الرٹ اینڈ پروبیبلی اٹس آلسو بیکاز آف دی فیکٹ دیٹ پیپل ور الرٹ آن دی ہائی وے دیٹ دے کڈنٹ کاز اینی ڈیمیج آن دی ہائی وے اینڈ دے ہیڈ ٹو ٹیک شیلٹر ان دس بلڈنگ.
مسٹر گیلانی نے بتایا کہ فوج اور پولیس کی چوکسی کے باعث ہی شدت پسند ہائی وے پر حملہ کرنے کی بجائے سرکاری عمارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. واضح رہے اس سال فروری میں بھی شدت پسندوں نے اسی عمارت کے قریب ہائی وے پر نیم فوجی سی آر پی ایف پر حملہ کیا اور بعد میں ای ڈی آئی کی عمارت میں پناہ لی. اس وقت 48 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد فوج کے 3 پیرا کمانڈوز 2 نیم فوجی اہلکار ای ڈی آئی کا 1 ملازم اور 3 حملہ آور مارے گئے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ مسلح شدت پسند سری نگر یا اس کے گرد و نواح میں کسی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. دریں اسنا فوج نے آج دعویٰ کیا کہ شمالی کشمیر کے ٹنگڈار سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب مسلح دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا گیا جس کے بعد دراندازوں اور فوج کے مابین تصادم جاری ہے. نئی دلی میں مقیم بھارتی میڈیا نے خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ وادی میں فی الوقت 250 شدت پسند 29 ستمبر کو پاکستانی کشمیر میں کی گئی مبینہ سرجیکل اسٹرائک کا انتقام لینے کی طاق میں ہیں. ان خبروں کے بعد وادی بھر میں سیکیورٹی بندوبست کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. واضح رہے 8 جولائی کو مسلح رہنما برہان وانی کی پولیس آپریشن میں ہلاکت کے بعد وادی بھر میں ہند مخالف احتجاجی تحریک شروع ہو گئی جسے دبانے کے لیے سرکاری کارروائیاں جاری ہیں. ابھی تک ان کارروائیوں میں 90 سے زیادہ افراد مارے گئے, 12,000 زخمی ہیں جبکہ 8,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خصوصی ایلچیوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ پیٹر تھامسن کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں ایک ڈوزیر دیا ہے. اسی بارے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل سے بات کی اور پوچھا کہ اس طرح کے ڈوزیئرز کی کیا کوئی اہمیت ہے.
دیکھیے, ڈوزیئر کی اہمیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے ایڈریسز یا جن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں وہ بھی سینسیٹیو ہوں تمام معاملے کی نزاکت کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں رپورٹنگ ہوئی ہے بھارتی کشمیر سے گزشتہ 3 مہینے کے دوران, وہ بذات خود ایک ڈوسیئر ہے اور اس میں آپ کو کوئی اضافی دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ چونکہ بھارت اور پاکستان دونوں پارٹی ہیں یعنی فریق ہیں اس کشمیر کے تنازع میں, اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور اس میں جو پابندیاں یا جو لمٹس عائد کی گئی ہیں بھارت اور پاکستان پہ, ان کو اجاگر کیا جائے.
اچھا امتیاز گل, یہ بتائیں کہ پاکستان میں جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کا موجود ہونا کیا پاکستان کا کیس کمزور کرتا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل فورم پر جب پاکستان کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہے تو انڈیا ان تنظیموں کی بات کر دیتا ہے.
جی بلا شبہ, بھارت کے لیے ایک اچھا ریفیوج کا, فرار کا رستہ ہے. اب دو مختلف چیزیں ہیں کہ کشمیر میں بھارتی حکومت اور بھارتی فورسز کا کردار اقوام متحدہ کی 1953 کی قراردادوں کی روشنی میں اور 1948-49 کی روشنی میں اس کے تحت بھارتی فوج پہ اور بھارتی حکومت میں کافی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور ان تمام پابندیوں سے ٹرانسگریس کرتے ہوئے وہاں پہ بھارت نے اس کو اپنا ایک اٹوٹ انگ قرار دے دیا. وہ تمام معاملہ چھپ جاتا ہے بلا شبہ جب لشکر طیبہ یا جیش محمد جیسی تنظیموں کا ذکر آتا ہے, کیونکہ پرسیپشن یہی ہے اور اس میں کہا بھی یہ جاتا رہا اور ڈاکیومنٹڈ بھی ہے کہ یہ تنظیمیں کشمیر میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا سو کالڈ نام نہاد مشن چلاتی رہی ہیں, وہاں پہ جنگ میں بھی مصروف رہی ہیں اور اس وجہ سے بلا شبہ پاکستان کا کیس کمزور ہو جاتا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال آپ کو کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال ظاہر ہے بہت زیادہ عرصہ اس انداز میں تو نہیں رہ سکتی, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بین الاقوامی برادری تمام بڑے ممالک نے اپنے کمرشل مفادات کے پیش نظر اس معاملے پہ چپ ساتھ رکھی ہے اور حتیٰ بلکہ سشما سوراج صاحبہ نے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے تو بڑے یہ آئرونیکل بات تھی کہ اس فورم کی اس کی صرف سلامتی کونسل کی پاس کی ہوئی قراردادوں میں بھارت کو جارح قرار دیا گیا ہے, اس پہ پابندیاں لگائی گئی, لیکن اس کے باوجود ان کی وزیر خارجہ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی اور کسی ایک ملک نے اس کو چیلنج نہیں کیا. تو اس لحاظ سے جو نوشتہ دیوار جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ کشمیر کے حالات یوں ہی جاری رہیں گے, اس میں بھارت کا تسلط برقرار رہے گا اور تمام تر ڈسکنٹینٹ کے باوجود, کشمیری عوام کی تمام تر ناراضگی کے باوجود بھارت اپنا تسلط وہاں پہ برقرار رکھے گا بغیر وہ وعدے پورے کیے ہوئے جو کہ اس نے 1948-49 اور 1953 کی قراردادوں میں کشمیری عوام سے اور بین الاقوامی برادری سے کیے ہیں.
اچھا امتیاز صاحب, یہ بتائیں کہ اس مسئلے کے جو تمام فریق ہیں پاکستان بھارت کشمیر سارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ کیا اسی طرح یہ خون بہتا رہے گا؟
جی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چونکہ آج کل کی دنیا ضرورت کی دنیا ہے اور اس کا زیادہ تر تعلق جیو اکنامکس کے ساتھ ہے یعنی اقتصادی مفادات کے ساتھ ہے, اور چونکہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے اور دوسری بڑی طاقتوں کے نہ صرف اقتصادی مفادات بلکہ جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل مفادات بھی بندھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کشمیری عوام کی کوئی بہت سنوائی ہو سکے گی, بھلے بھارتی افواج اور بھارتی حکومت وہاں پہ جس قدر اقوام متحدہ کی خلاف ورزی کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں کر لیں.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل. اور انڈیا کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے سرجیکل اسٹرائکس کرنے کا فیصلہ حکومت کا تھا, اس لیے اس کارروائی کی کامیابی کا سہرا اس کے سر بھی جانا چاہیے. ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو اب بخشا نہیں جائے گا. دلی سے سہیل علی.
بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ 28 اور 29 ستمبر کی رات اس نے لائن آف کنٹرول کے اس پار دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے گولہ باری کی تھی، جو ایل او سی پر اکثر ہوتی رہتی ہے، لیکن انڈیا میں حکومت کے دعوے نے سیاسی شکل اختیار کر لی ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت اس فوجی کارروائی سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ کچھ سیاسی رہنماؤں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم کرے۔ اسی پس منظر میں آج وزیر دفاع منوہر پاریکر نے کہا کہ کارروائی کے لیے ہری جھنڈی دکھا کر حکومت نے ہمت دکھائی تھی، اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو تنقید بھی اسی پر ہوتی، اس لیے کارروائی کی کامیابی کا سہرا کچھ حد تک حکومت کے سر بھی جانا چاہیے۔
میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر کچھ غلطی ہوتی تو اس کا پورا جو کچھ آنا تھا وہ اسی سرکار کے سر پہ آتا تھا۔ سو دوز ہو وڈ ہیو سفرڈ لاسز، آئی تھنک دے آر دا ون ہو شوڈ آلسو ریپ پروفٹ آؤٹ آف سرٹن ڈیسیجنز، ناٹ آؤٹ آف دا اسٹرائک بٹ گٹس ٹو ٹیک ڈیسیجن۔
ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے کل شام لکھنؤ میں دشہرے کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا۔
اگر 125 کروڑ دیش واسی ایک بن کر کے آتنکوادیوں کے ہر حرکت پہ اگر دھیان رکھے، چوکنے رہے، تو آتنکوادیوں کا سفل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو آتنکواد کرتے ہیں ان کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ جو آتنکواد کو پناہ دیتے ہیں، جو آتنکواد کو مدد کرتے ہیں، اب تو ان کو بھی بخشا نہیں جا سکتا۔
وزیر اعظم نے غیر معمولی طور پر اپنی تقریر کا آغاز جے شری رام کے نعرے سے کیا۔
جے شری رام، جے جے شری رام۔
اتر پردیش میں جلدی ہی ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کا الزام ہے کہ وزیر اعظم نے لکھنؤ میں دشہرے کی تقریب سے خطاب کرنے کا فیصلہ اسی تناظر میں کیا تھا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ اکھیلیش یادو نے کہا کہ الیکشن بہار میں ہوتا تو وہ وہاں کا رخ کرتے۔
چناؤ بہار میں ہوتا تو شاید بہار میں راوڑ جلتا، وہاں پر لوگ جاتے۔ چناؤ ہے، میں سمجھتا ہوں رام لیلا اور ان تہواروں کو دور رکھنا چاہیے۔
سرجیکل اسٹرائکس کے دعوے کے پس منظر میں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، جبکہ اپوزیشن کی جماعتوں کا موقف ہے کہ کارروائی فوج نے کی تھی اور اسے سیاست کے دائرے سے الگ ہی رکھا جانا چاہیے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھوک کا شکار ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں پاکستان 11ویں نمبر پر ہے۔ ادارے کی جانب سے گلوبل ہنگر انڈیکس 2016 میں مختلف ممالک کے لوگوں کو خوراک کی دستیابی کی صورتحال کے مطابق 0 سے 100 پوائنٹس کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سلمان راوی۔
امریکی ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے گلوبل ہنگر انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ بھوک اور اچھی خوراک کی کمی کے معاملے میں ایشیائی ملک سب سے نچلے پائیدان پر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ بری حالت پاکستان اور بھارت کی ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس ایسے وقت میں جاری ہوا ہے جب بھارت کے جنوبی شہر کوئی کوڈ میں بھارتی جنتا پارٹی کی میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور پاکستان کے لوگوں کو بے روزگاری، بھوک اور غریبی سے جنگ لڑنے کی بات کہی تھی۔ 118 ملکوں کی جاری ہوئی اس فہرست میں بھارت 97 مقام پر ہے، جبکہ پاکستان 107 پر۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں 39% ایسے بچے ہیں جنہیں اچھی خوراک نہیں مل پاتی ہے، جبکہ آبادی کا 15.2% حصہ کمزوری کا شکار ہے۔ اس انڈیکس میں بھارت کا سکور 28.5 ہے، جو ترقی یافتہ ملکوں کے مقابلے کافی کم ہے۔ انڈیکس میں ترقی یافتہ ملکوں کا سکور 21.3 بتایا گیا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے دوسرے پڑوسیوں کی حالت بہتر ہے، جو اس انڈیکس میں اوپر ہیں۔ مثال کے طور پر نیپال 72 پائیدان پر ہے، جبکہ میانمار 75، سری لنکا 84 اور بنگلہ دیش 90 پر۔ گلوبل ہنگر انڈیکس ہر سال جاری کیا جاتا ہے، اور اس انڈیکس کے ذریعے دنیا بھر میں بھوک کے خلاف چل رہی مہم کی کامیابی اور خامیوں کو آنکڑوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اس طرح کے سروے کی شروعات انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کی تھی۔ اس بار سے رپورٹ کو اقوام متحدہ کے 2030 کے ایجنڈے سے بھی جوڑا گیا ہے، جس میں زیرو ہنگر کا مجوزہ رکھا گیا ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کا سکور زیادہ ہونے کا مطلب ہے اس ملک میں بھوک مری بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح کسی ملک کا سکور اگر کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں حالات سدھر رہے ہیں۔ سلمان راوی، بی بی سی، دلی۔
اور انڈیا کی مغربی ریاست گجرات میں بدھ مت کے پیروکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کو بڑی تعداد میں دلتوں نے بدھ مت قبول کیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر افریدی سے۔
گجرات کے بعض شہروں اور دیہی علاقوں میں گزشتہ چند ماہ کے دوران دلتوں کے خلاف مبینہ تشدد اور مظاہروں کے بعد دلتوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ منگل کو گجرات کے تین بڑے شہروں احمد آباد، کلول اور سریندر نگر میں بدھ مت میں داخل ہونے کی رسم کے اجتماعات میں تقریباً 2000 دلتوں نے بدھ مت قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک تقریب میں بدھ مت اختیار کرنے والے ایم بی اے کے طالب علم مولک چوہان کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے سوچتے تھے کہ ذات پات کے رواج سے کب نجات ملے گی۔ خیال ہے کہ چند ماہ قبل گجرات میں ویراول کے اونا گاؤں میں جانوروں کی کھال اتارنے والے کچھ دلت نوجوانوں کو پولیس کی موجودگی میں بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گجرات بھر میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ بعد میں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا تھا۔ احمد آباد، سریندر نگر اور کلول میں گجرات بدھ مت محاذبہ اور گجرات بدھ مت اکیڈمی نے بدھ مت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تھا۔ کلول میں تربیتی تقریب کا اہتمام کرنے والے موہندر اپاسک تبدیلی مذہب کی تقریب کو اونا سانے سے نہیں جوڑتے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر تمام دلت بدھ مت کے پیرو ہوتے تو اونا کا واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ اپاسک نے یہ بھی بتایا کہ مذہب تبدیل کرنے والوں سے ان کی ذات نہیں پوچھی جاتی، لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تقریب میں شامل زیادہ تر لوگ دلت برادری سے تھے۔ سرکاری ملازم ٹی آر بھاسکر نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ مذہب سے متاثر تھے کیونکہ اس میں ذات پات کے نظام سے نجات مل جاتی ہے۔ جس طرح امبیڈکر نے بھی بدھ مت قبول کیا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی بدھ مت قبول کیا ہے۔ 1956 میں امبیڈکر نے اپنے 600,000 پیروؤں کے ساتھ بدھ مت قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھر سے پیدا ہوئے ہوں۔ بی جے پی گجرات کے ریاستی ترجمان بھرت پانڈیا نے بی بی سی کو بتایا کہ انڈیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی مذہب اپنا سکتا ہے، پھر بھی اگر دلت ناراض ہو کر یا کسی کے کہنے پر بدھ مت میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ گجرات کے سینئر صحافی راجیو پاٹھک نے بتایا کہ اونا سانے کی ویڈیو نے گجرات میں دلتوں کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے، دوسری طرف دلتوں میں بھی اپنے حقوق کے بارے میں بیداری آئی ہے۔ ایسے میں اگر وہ بدھ مت قبول کرتے ہیں تو یہ فطری ہے، تاہم دلتوں کا بدھ مت قبول کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر افریدی۔ کھیلوں کی خبریں تو آپ کو اب سے کچھ دیر بعد سنوائیں گے، لیکن پہلے آپ کو لے چلتے ہیں دبئی، جہاں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ ہے جو گلابی گیند سے کھیلا جائے گا۔ ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا 400th ٹیسٹ میچ بھی ہے۔ دبئی سے عبدالرشید شکور کی رپورٹ۔
دبئی ٹیسٹ میچ کئی اعتبار سے یادگار حیثیت کا حامل ہے۔ پاکستانی ٹیم اپنے ٹیسٹ میچوں کی 4th سینچری مکمل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا ڈے نائٹ میچ بھی ہے جو گلابی گیند کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں گزشتہ سال ایڈیلیڈ میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیل چکی ہیں۔ نائب کپتان اظہر علی کے خیال میں گلابی گیند کے ساتھ کھیلنا ایک مختلف تجربہ ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں۔
ڈفرینٹ فیزز اس بال کے ہم نے ڈسکس ضرور کیے ہیں کہ کس ٹائم پہ یہ کیا کس طرح بہیو کرتا ہے، کس سم ٹائم تھوڑا سا جب بال اولڈ ہو جاتا ہے تو کس طرح کا کلر اس کا ہو جاتا ہے، اس میں کس طرح نئے بیٹس مین کے لیے کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں، اور رات میں سوئنگ ہونے ہر چیز اس طرح کی ڈسکس کی ہیں۔ جلد از جلد اڈیپٹ کرنا پڑے گا۔ آئی تھنک اس کے ساتھ جتنا جلدی یوز ٹو ہو جائیں ایز اے پلیئر، ہم اتنا ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہوگا۔
مڈل آرڈر بیٹس مین اسد شفیق کہتے ہیں کہ گلابی گیند کے ساتھ انہوں نے جتنی بھی پریکٹس کی ہے اس میں گلابی گیند کی سیم یا سلائی نے انہیں پریشان کیا ہے۔
ویزیبلٹی ٹھیک ہے، صرف ایک سیم کا ایک ایشو میں نے دیکھا ہے کہ
जो नॉर्मल बॉल होता है उसका वाइट सीम होता है, जो रेड बॉल होता है इसका सीम ब्लैक है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सीम, सिर्फ सीम को देखने में, बाकी विजिबिलिटी इसकी क्लियर है बिल्कुल।
पाकिस्तानी टीम T20 और वनडे के बाद टेस्ट सीरीज में भी फेवरेट है। डेंगू में मुब्तला होने के बाद मुकम्मल सेहतियाब न होने के सबब यूनुस खान ये मैच नहीं खेल रहे। उनकी जगह बाबर आजम को पहली मर्तबा टेस्ट मैच खेलने का मौका दिया जा रहा है, जिन्होंने वनडे सीरीज में 3 सेंचुरियां बनाई हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को भी टेस्ट कैप दिए जाने की तवक्को है, लेकिन तमाम तर नजरें एक मर्तबा फिर यासिर शाह पर लगी हुई हैं, जिन पर पाकिस्तानी टीम ये सीरीज जीतने के लिए बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है। अब्दुल रशीद शकूर, BBC दुबई।
आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन सुन रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के सुनिए कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में फौजी कार्रवाइयों के बाद हज़ारों कबायली तलबा ने अपनी मदद आप कैसे की। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खबर पढ़ी जा रही है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का 11वां नंबर है। सरबीन अभी जारी है।
BBC के साथ
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 00925126111139 पर कॉल कर सकते हैं।
और अब वक्त हुआ है खेलों की खबरों का, पेश कर रही हैं सबानास।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट कल से दुबई में शुरू हो रहा है। ये क्रिकेट टेस्ट पाकिस्तान का पहला डे नाइट टेस्ट मैच होने के साथ पाकिस्तान का 400वां टेस्ट मैच भी है जो गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में गुलाबी गेंद से खेलने का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ये पहला मौका है। बांग्लादेश ने इंग्लैंड को चटागोंग में होने वाले तीसरे वनडे में जीत के लिए 288 रन का हदफ दिया है। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद ने 4 विकेटें हासिल की। पहला वनडे इंग्लैंड ने 21 रन से और दूसरा बांग्लादेश ने 34 रन से जीतकर ये सीरीज बराबर कर दी। उधर केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीम्स 5वें और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबले हैं। जनूबी अफ्रीका ने ये सीरीज पहले ही 4-0 से जीत ली है। टेनिस के 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाले राफेल नडाल को शंघाई मास्टर्स के दूसरे राउंड में सर्बिया के विक्टर ट्रॉयस्की से शिकस्त हो गई। जबकि थर्ड सीड प्लेयर स्टैन वावरिंका ने दूसरे राउंड में बर्तानिया के काइल एडमंड को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। बर्तानवी टेनिस प्लेयर एंडी मरे ने भी दूसरे राउंड में अमरीका के स्टीव जॉनसन को 6-3 और 6-2 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने 20 अक्टूबर से मलाशिया में शुरू होने वाले एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, मलाशिया, कोरिया, जापान और चीन की टीमें शिरकत कर रही हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 के क्वालिफाइंग राउंड में इंग्लैंड और स्लोवेनिया के दरमियान मैच ड्रॉ होने के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप में टॉप पर है। इटली के गोलकीपर जॉन लुइजी बुफून ने 2016 का गोल्डन फुट अवार्ड जीत लिया है। इस अवार्ड के लिए 10 फुटबॉलर्स को नामजद किया गया था, जिनमें पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इंग्लैंड के वेन रूनी और अर्जेंटीना के लायनल मेसी के नाम भी शामिल थे। रूस की ओलंपिक कमेटी के सदर अलेक्जेंडर जोकोव अपने ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। ये फैसला खेलों में धोखाधही को रोकने की कोशिश और सुधार की जानिब पहला कदम है।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबानास। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन सुन रहे हैं। यहाँ प्रोग्राम अपने निस्फ को पहुंचा है और वक्त हुआ है खबरों का, खुलासे के साथ शुमाइला खान।
یوم عاشورہ کے موقع پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے سری نگر اور دوسرے قصبوں کی ناکہ بندی کی، جس کے بعد عزاداروں نے عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی کے خلاف مظاہرے کیے. تاہم سیکیورٹی فورسز نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے. گزشتہ برس نومبر میں پیرس پر حملہ کرنے والے اہم مشتبہ اسلامی شدت پسند صلاح عبدالسلام کے وکلا کا کہنا ہے کہ اب وہ اس کی نمائندگی نہیں کر سکتے. اس نے عدالت میں بیان دینے سے انکار کر دیا ہے. شام کے شہر حلب میں آج دوسرے روز بھی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی ایک مرکزی مارکیٹ پر فضائی بمباری کی گئی ہے، جس میں کم از کم 15 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس کی جانب امریکہ کی پالیسی مذاکرات کے بجائے فرمان صادر کرنے جیسی ہے. اور انڈونیشیا کی پارلیمان نے بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے مجرمان کو نامرد کرنے سمیت سخت سے سخت سزا دینے والے نئے قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
آپ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. اور پاکستان میں 10 محرم کے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ان میں سے زیادہ تر جلوس اختتام پذیر ہو چکے ہیں. حکام نے ان جلوسوں کے منتظمین کو کہا تھا کہ وہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی ماتمی جلوس ختم کر دیں. اس موقع پر ملک کے 29 اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل کر دی گئی ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک.
خفیہ اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں ملک بھر کے 10 شہروں کو حساس ترین قرار دیا گیا. ان شہروں میں وفاقی دارالحکومت کا جڑواں شہر راولپنڈی کے علاوہ لاہور اور جھنگ شامل ہیں. صوبہ سندھ کے 2 شہروں کراچی اور شکارپور، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 شہروں ہنگو اور پشاور بھی حساس ترین قرار دیے جانے والے شہروں میں شامل ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ کو بھی حساس ترین شہر قرار دیا گیا. راولپنڈی میں 10ویں محرم کے جلوس کی سیکورٹی کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، اور پولیس کے ان اہلکاروں کو جلوس کے راستوں پر تعینات کرنے کے علاوہ ان راستوں میں واقع عمارتوں کی چھتوں پر بھی تعینات کیا گیا ہے جہاں سے یہ ماتمی جلوس گزرے ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی میں فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے اس شہر میں فوج کو بھی سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے. واضح رہے کہ 2 سال قبل راولپنڈی میں ماتمی جلوس پر جامع مسجد روڈ پر واقع قریبی مدرسے سے مبینہ طور پر ہتک امیز نعرے لگانے پر ہنگامہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 8 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور مظاہرین نے متعدد دکانوں کو نظر آتش کر دیا تھا. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ مقدمہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت ہے. چاروں صوبائی دارالحکومتوں کے ان راستوں پر سیکورٹی کیمرے لگائے گئے ہیں جہاں سے 10 محرم کے ماتمی جلوس گزرے ہیں. سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے ملک بھر کے 29 شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل کر دی گئی ہے، جسے اب بحال کر دیا گیا ہے. ملک بھر سے نکلنے والے ان ماتمی جلوسوں میں شامل عزاداروں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے 3 حصار بنائے گئے ہیں، جن میں پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ رینجرز اور لیویز کے اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ ان ماتمی جلوسوں میں شامل ہونے والے پوائنٹس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ عزاداروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے ملک بھر میں ماتمی جلوسوں کی سیکورٹی کی صورتحال کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر رکھا ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور افغان طالبان کے بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ان کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے. تاہم پاکستانی حکام نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. طالبان ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں طالبان دور میں ان کے ایک وزیر اور طالبان کے مرکزی شورا کے رکن ملا احمد اللہ بھی شامل ہیں. مزید تفصیل سنیے اسلام آباد سے خدائے نور ناصر کی اس رپورٹ میں.
کوئٹہ اور پشاور میں مقیم افغان طالبان کے بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے افغان طالبان کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں ملا احمد اللہ نانائی، ملا سمد ثانی اور سلیم آغا سمیت کئی اہم رہنما شامل ہیں. تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ابھی تک انہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. افغان طالبان کے انہی ذرائع کے مطابق ملا احمد اللہ نانائی کو 4 دن قبل کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ ملا سمد ثانی اور سلیم آغا پانچ سے چھ ہفتے قبل گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ملا احمد اللہ نانائی طالبان کے دور میں پبلک ورکس کے وزیر اور طالبان کی جانب سے افغان صوبے ہیرات اور مزار شریف کے گورنر رہ چکے ہیں اور اس وقت افغان طالبان کی مرکزی شورا کے رکن اور جلب اور جذب کمیشن کے سربراہ تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق ملا احمد اللہ نانائی، ملا سمت ثانی اور سلیم آغا طالبان کے سابق سربراہ ملا اختر منصور کے قریبی ساتھی تھے اور وہ نئے طالبان سربراہ ملا حبت اللہ کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن، پشتون آباد، خروٹ آباد اور کچلاک کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سے عرصہ دراز سے افغان طالبان کی موجودگی کی اطلاعات آتی ہیں، تاہم پاکستانی حکام اور افغان طالبان اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں افغان طالبان کے ایک کمانڈر نے نام نہ بتانے کی شرط پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے کئی ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں اور اب ایک بار پھر کوئٹہ اور مضافات میں طالبان رہنما روپوش ہونے لگے ہیں۔ اس سے پہلے جب 2014 اور 2015 میں کوئٹہ اور اس کے مضافات میں افغان طالبان کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تب بھی اکثر طالبان رہنما روپوش ہوئے تھے۔ ٹارگٹ کلنگ کے ان واقعات میں طالبان کے اہم رہنماؤں ملا عبداللہ ذاکری اور ملا نور اللہ سمیت کئی اہم جنگجو بھی ہلاک ہوئے تھے۔ خدا نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے چمن میں سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے ایک تاجر کی ہلاکت کے واقعے کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا تاجر پارٹی کا کارکن تھا۔ ادھر صوبے کے ضلع پنجگور سے وابڈا کے ایک سینئر اہلکار کو اغوا کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
ندا محمد نامی تاجر کی ہلاکت کا واقعہ افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں پیش آیا تھا۔ انجمن تاجران چمن کے صدر صادق اچکزی نے فون پر بتایا کہ ہلاک ہونے والے تاجر کی عمر 24 سال تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے چمن آتے ہوئے ان کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔
بےچارا چار تان کپڑا گھر کے لیے لا رہا تھا، یا دکان کے لیے یا چمن لانے کے لیے لا رہا تھا۔ سیکورٹی فورسز کے جو چیک پوسٹ ہے، ان لوگوں نے اس پر فائر کیا، بے دردی سے قتل کر دیا۔ آج اس کے جو گھرانے تھے بہت وہ غمگین ہیں۔
بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کہنا ہے کہ ندا محمد پارٹی کا کارکن تھا۔ پارٹی کے صوبائی صدر سینیٹر عثمان کاکڑ کا اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا،
ویش کے درمیان اور چمن کے درمیان بہت بڑا تجارت ہو رہا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں ویش جاتے ہیں، پھر چمن آتے ہیں۔ یہاں اس کے مختلف چین ہیں، اندازاً سالانہ 20-30 لوگ جو ہیں یہاں پر شہید ہو جاتے ہیں کی فائرنگ سے۔ گھی کے ڈبے پہ بھی ان لوگوں نے جو کسی کو مارا ہے، ایک بوری آٹے پہ بھی جو لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاجر کی ہلاکت کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں میں نے متعلقہ حکام کا موقف معلوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا، لیکن ان کا موقف حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ادھر ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع پنجگور سے واپڈا کے ایک سینئر اہلکار کو اغوا کیا گیا۔ پنجگور میں پولیس کے ایک اہلکار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واپڈا کے ایکسین نصیب اللہ بلوچ کو نامعلوم مسلح افراد نے ان کے گھر سے اغوا کیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق تحال واپڈا کے سینئر اہلکار کے اغوا کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے دوران ہونے والی فوجی کاروائیوں کے باعث اگر ایک طرف ہزاروں قبائلی طلباء کو گھر بار چھوڑ کر ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا ہے، تو دوسری طرف مشکلات میں گھرے بعض طالب علموں نے ان مسائل کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے علاقے سے بے دخلی ان کے لیے ایک قسم کی خوش قسمتی ثابت ہوئی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ۔
شدت پسندوں کے ہاتھوں کئی سال تک یرغمال رہنے والے قبائلی طلباء نے بے گھر ہونے کے بعد ملک کے مختلف شہروں کا رخ کر کے وہاں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا اور مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان میں جنوبی وزیرستان سے تقریباً 7 سال قبل بے دخل ہونے والے ایک طالب علم محمد عرفان محسود قابل ذکر ہیں، جس نے حال ہی میں مارشل آرٹ کے شعبے میں عالمی ریکارڈ قائم کر کے ان کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ عرفان مسعود نے ایک ٹانگ پر کڑے ہو کر گھٹنے سے ایک منٹ میں 87 کک لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس سلسلے میں ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے جس میں عرفان مسعود کو عالمی اعزاز کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ دوسری پاکستانی ہیں۔ اس سے پہلے یہ اعزاز پاکستان ہی کے ایک نوجوان احمد امین بودلہ کو حاصل تھا جس نے ایک منٹ میں 79 کک لگا کر یہ منفرد ریکارڈ قائم کیا تھا۔ تاہم عرفان مسعود نے اب یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ عرفان مسعود نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2009 میں جب جنوبی وزیرستان میں آپریشن رانیجات شروع ہوا تو انہیں خاندان سمیت گھر بار چھوڑ کر ڈیرہ اسماعیل خان منتقل ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بچپن سے مارشل آرٹ سے جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان آ کر ایک چھوٹی سی اکیڈمی بنائی جس میں زیادہ تر کھلاڑی بھی جنوبی وزیرستان کے متاثرین کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 2-3 سالوں سے عالمی اعزاز حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور بالآخر ان کی محنت رنگ لے ہی آئی۔ عرفان مسعود کے مطابق انہوں نے 6 اور ریکارڈز بھی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھیجے ہوئے ہیں جس پر آئندہ چند دنوں میں فیصلہ متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک کسی حکومتی اہلکار کی طرف سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ کسی نے ان کو مبارکباد کے لیے فون کیا ہے۔ خیال رہے کہ مارشل آرٹ کے ماہر محمد عرفان مسعود نے فائن آرٹس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے اور آج کل وہ ایم فل کے اسکالر ہیں۔ اس سے پہلے وہ کنگ فو میں نیشنل چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی دیگر اعزازات بھی حاصل کیے ہیں۔ رفعت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ فاٹا کی خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کی صورت میں سینٹ سے قبائلی علاقوں کی 8 نشستیں بھی ختم ہو جائیں گی، جس سے بعض سیاسی جماعتوں کے مطابق قبائلی علاقوں کی نمائندگی سینٹ میں کم ہو جائے گی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
قبائلی علاقوں میں اس وقت کوئی 12 کے لگ بھگ قومی اسمبلی کی نشستیں اور 8 نشستیں سینٹ کے لیے ہیں۔ اگر قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ہو جاتا ہے تو سینٹ میں فاٹا کی نمائندگی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے صوبائی ترجمان عبدالجلیل جان نے بی بی سی کو بتایا کہ سینٹ میں تناسب کے حساب سے فاٹا کی 8 نشستیں پھر 4 صوبوں میں برابر تقسیم ہوں گی۔
تو یہ تو حقیقت ہے کہ جب کسی بھی کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو قبائل کی جو سینٹ کی نشستیں ہیں وہ تو اس کی تقسیم پھر صوبہ وائز ہو جائے گی۔ البتہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں قبائل کی نمائندگی تو آ جائے گی، لیکن سینٹ میں قبائل کی نمائندگی تھوڑی سی کم پڑ جائے گی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا جمعیت علماء اسلام صوبے میں ہو یا بلدیات میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو، انشاءاللہ العزیز قبائل سے ایک بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی۔
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 2 روز پہلے ایک اخباری کانفرنس میں کہا تھا کہ یک طرفہ فیصلہ انہیں قبول نہیں ہے، وہ ایسا فیصلہ چاہتے ہیں جو قبائلی عوام کا ہو۔ فاٹا سیاسی اتحاد کے سربراہ نثار محمد قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کو ہی مناسب اور بہتر فیصلہ سمجھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر سینٹ کی چند نشستیں نہیں رہیں گی تو دوسری جانب صوبائی اسمبلی کی 40 سے 45 نشستیں انہیں مل جائیں گی۔
تو میرے خیال میں سینٹ کے ممبر سے زیادہ تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ ہم سٹریم لائن میں آ جائیں گے اور ہمارا ڈیولپمنٹل کام جو ہے نا وہ بہت صحیح ہوگا، اس کے سپرویژن ہوگا، اس کے اعداد و شمار ہوگا۔ ابھی جو فاٹا کے جو کام ہو رہا ہے، جو سینٹ کا فنڈ ہوتا ہے، میرے خیال میں 5-6 کروڑ جو فنڈ اس کو دیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے پہ فروخت کر دیتا ہے اور زیادہ تر سین وغیرہ پنجاب میں لگا دیتے ہیں، تو فاٹا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ایک بندے کی گاڑی پہ بورڈ لگا ہوگا کہ یہ سینٹ رہے فرام فاٹا۔ تو اس کے علاوہ فاٹا سے سینیٹر کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس کے مقابلے میں پروونشل سیٹ آئے گی اور اس میں وزارتیں بھی ہوں گے، ظاہر ہے ایک اتنے ہیوج 45 سے 15 تک ہمارے جب ممبرز آتے ہیں تو وہاں پہ وزارتیں بھی زیادہ ہوگی۔
نثار محمد کے مطابق جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے ذاتی مفادات ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوں اور یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوں، وہ قبائلی علاقوں کی بہتری نہیں چاہتے۔ سابق بیوروکریٹ رستم شاہ محمد اس کے سخت خلاف ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب ذاتی مفادات کا کھیل ہے، سیاسی جماعتیں اور دیگر قوتیں اپنے اپنے لیے اس کی حمایت اور مخالفت کر رہے ہیں۔ رستم شاہ مومن کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے انضمام کے اس فیصلے سے قبائلی علاقوں کو بہت نقصان ہوگا۔
سارے ویسٹرن انٹرسٹ کا وہم ہے. ٹرائبل ایریا میں این پی اور جماعت اسلامی حامی ہے کہ ان ایریا کو ختم کیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو نظر آتا ہے کہ شاید وہاں پہ ان کو سیٹ ملے, لیکن ان کا یہ شاید بھی کبھی پورا نہ ہو. وہ اسی لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لائرز اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بزنس ملے گا. تو یہ ویسٹرن انٹرسٹ کا گیم ہو رہا ہے. ٹرائبل ایریا کے جو لوگ ہیں, پہاڑوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں, ان کو فیسلٹیز چاہیے, سڑک کی, تعلیم کی, اسکول کی, اسپتال کی, بجلی کی, یہ فیسلٹیز چاہیے, جاب اپرچونیٹیز چاہیے. وہ ان پہ کوئی توجہ نہیں جا رہا. وہ ذرا مشکل کام ہے, اس کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے وسائل دینے پڑتے ہیں.
قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے حوالے سے قائم کمیٹی نے مختلف تجاویز دی تھیں, جس میں ایک تجویز خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ہے. ان تجاویز پر اس وقت بحث جاری ہے. مولانا فضل الرحمان پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور قبائلی ملک صوبے کے ساتھ انضمام کی مخالفت کر رہے ہیں, جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں اور بیشتر سول سوسائٹی کے اراکین اس کی حمایت کر رہے ہیں. فاٹا سیاسی اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
روسی طیاروں نے شامی شہر حلب میں باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں ایک مرتبہ پھر بمباری شروع کر دی ہے, جسے کئی روز کی شدید ترین بمباری قرار دیا جا رہا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے. پروگرام بھی جاری ہے.
بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف. اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے, میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ شام کے ایک باغی گروہ جیش التحریر نے صوبہ ادلب میں کیمپ لگایا ہے, جس میں دولت اسلامیہ گروپ سے منحرف ہونے والے درجنوں افراد موجود ہیں. دوسری جانب ترک فوج نے شمالی شام میں 50 کے قریب دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی.
بی بی سی کے مطابق شام کے علاقے ادلب میں ایک باغی گروہ کی جانب سے لگائے جانے والے خفیہ کیمپ میں نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منحرف ہونے والے 300 کے قریب افراد موجود ہیں. کیمپ کے منتظم کمانڈر محمد الغبی نے کہا کہ یورپ, مشرق وسطی اور شمالی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ان قیدیوں کے خلاف ایک شریعہ کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں, انہیں چھان بین کے بعد اجازت ہوگی کہ وہ گروہ کے توسط سے اپنے ملک کے سفارت خانوں سے رابطہ کریں. نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منحرف ہونے والے ابو سمائل, جنہوں نے 2014 میں تنظیم میں شرکت کی تھی, بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دولت اسلامیہ سے انحراف کیوں کیا.
وہ ہم سے بہت برا سلوک کرتے تھے, خصوصاً ان لوگوں سے جو دوسرے ملکوں سے آتے تھے. ان کا طرز زندگی بہت مختلف تھا اور ہمارے لیے ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا. وہ ہماری زندگی کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے.
دولت اسلامیہ سے انحراف کرنے والے افراد کے لیے لگائے جانے والے کیمپ کے منتظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترکی کی جانب سے شمالی شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف شروع کیے جانے والے آپریشن یوفرات کی وجہ سے دولت اسلامیہ کو کافی حد تک نقصان ہو رہا ہے اور ان میں تفریق پیدا ہو رہی ہے, جبکہ منحرف ہونے والے جنگجوؤں کی تعداد میں
اضافہ ہو رہا ہے. ترکی نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف آپریشن کا آغاز شامی قصبے جرابلس پر شدید بمباری سے کیا تھا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ آپریشن کا مقصد دولت اسلامیہ اور کرد جنگجوؤں کو نشانہ بنانا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے کہا کہ شام کے شمالی علاقوں سے دولت اسلامیہ کا صفایا کر دیا جائے گا. القاعدہ کی ہی ایک شاخ کے طور پر سامنے آنے والی تنظیم شروع میں عراق اسلامی ریاست کہلائی، لیکن 2012 میں جب اس کی شدت پسندی پھیلتے پھیلتے شام تک پہنچی تو اس نے داعش کا نام اختیار کیا. یہ گروہ وحشیانہ ہتھکنڈوں کا استعمال کرتا ہے. شام اور عراق میں دولت اسلامیہ نے ایک بڑے رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے، تاہم کچھ اندازوں کے مطابق حالیہ ماہ میں اسے متعدد مقامات پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. دوسری جانب ترک فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی شام میں تقریباً 50 کے قریب دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے.
شام کے بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. روسی طیاروں نے شامی شہر حلب میں باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں ایک مرتبہ پھر بمباری شروع کر دی ہے، جسے کئی روز کی شدید ترین بمباری قرار دیا جا رہا ہے. اس بمباری سے بچوں سمیت کم از کم 25 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. بمباری کی اس تازہ لہر کے دوران شامی حکومت کے کہنے پر ایک عارضی وقفہ دیا گیا ہے تاکہ عام شہری حلب سے نکل جائیں. اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے واشنگٹن میں تجزیہ نگار کامران بخاری سے بات کی اور پوچھا کہ کیا شام کی جنگ رکنے کا فوری طور پر کوئی امکان ہے؟
نہیں جی، جیسے پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی جنگ بندی کا کہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. یہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس نہج پہ ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے اسد حکومت ہے اور اس کے ساتھی ہیں اور وہ میدان جنگ میں برتری حاصل کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ ان کے لیے جنگ روکنا، جبکہ ان کا جو پیش رفت ہے وہ بیچ میں رہ جائے گی، تو ان کو یہ جو ہے سوٹ نہیں کرتا. اسی طریقے سے باغی قوتیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، تو ایسے کمزور ہو کر جنگ بندی کسی بھی فریق کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو یہ جو بیلنس آف پاور ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب مستقبل میں کوئی جنگ بندی کا کوئی امکان ہے. چھوٹے موٹے ہوں گے لیکن وہ کولیپس کر جائیں گے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا.
اچھا، روس اور امریکہ کی آپ نے بات کی، تو ان دونوں کے درمیان اتفاق جو ہے وہ نہیں ہو سکا. کوئی امکان باقی ہے کہ یہ دونوں ملک دوبارہ مل بیٹھ کر اور کوئی حل نکال سکیں؟
امکان تو جو ہے کبھی ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ کشیدگی مغرب اور روس کی جانب بڑھ گئی ہے، درمیان بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ دیکھیں کہ صدر پوٹن نے اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، پیرس کا جو دورہ تھا. اس کے علاوہ جو ہے آج برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن جو ہے انہوں نے بھی جو ہے بہت سخت بیان دیا ہے اپنا روس کے خلاف، اور اس دوسری جانب سے جوابی کاروائی آئی ہے اور وار کرائمز کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ جو دوسری ڈیبیٹ تھی ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اس میں بھی یہ بات بڑھ چڑھ کر جو ہے نا سامنے آئی. تو ایسے ماحول میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی جو ہے بات چیت ہے. پھر یہ ہے کہ روس کو اگر آپ سمجھیں تو روس کے لیے جو ہے وہ شام اتنا اہم نہیں ہے. شام ایک لیوریج کارڈ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے روس جو ہے وہ اپنے جو اہداف ہیں یوکرین میں ان کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے. تو جبکہ جو ہے سیریا کا مسئلہ جو کہ لیوریج تھا، محض ایک لیوریج تھا روس کے لیے، وہ اگر جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے تو پھر جو اہم مسئلہ ہے روس کے لیے یوکرین، وہ تو بالکل ہی پیچھے پڑ گیا. مزید سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، سینکشنز اترنے کی بات کی جا رہی تھی، اب سینکشن بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، تو مجھے تو کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی.
اچھا، یہ بتائیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فائدہ کسی طرح سے دولت اسلامیہ کو پہنچ رہا ہے؟
بالکل پہنچ رہا ہے جی، بالکل. جو ہے جب اس قسم کی کشیدگی، جو دیکھیں یہ تو ایک صاف سی بات ہے کہ جو اینٹی داعش فورسز ہیں اور وہ اس میں بہت سارے جو ہے پلیئرز ہیں، اگر وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں یا مطلب اب کھل کر ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، تو داعش کے خلاف جو جنگ ہے اس کو تو جو ہے دھچکا پہنچ رہا ہے. ابھی عراق کو ہی لے لیں، یہ جو موصل کی جنگ ہے، اب موصل کی جنگ پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے شبہ کا شکار تھی کہ جو شیعہ ڈومینیٹڈ حکومت ہے بغداد کے اندر اور کردوں کی حکومت ہے اربیل کے اندر, ان کے درمیان اختلافات تھے. پھر سنیوں کے کردوں کے ساتھ اختلافات ہیں, سنیوں کے شیعوں کے ساتھ اختلافات ہیں. ایسے ماحول میں پھر ترکی نے بیچ میں چھلانگ مار دی ہے, اور ترکی اور عراق کے جو ہے درمیان جو ہے کشیدگی بڑھ گئی ہے. انہوں نے ترکی نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں بشیکا کے مقام پر, جس کو یہ عراق جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے وہ نکل جائیں. تو اب جو ہے وہ وار آف ورڈز چل رہا ہے. تو آج تو بڑے ہی وہ نیسٹی قسم کے جو ہے بیانات آئے ہیں صدر اردوان کی جانب سے, جو انہوں نے عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی کو کہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی میرے برابر نہیں ہیں اور اپنی مقام کو پہچانی ہے. تو اس قسم کی جو لفاظی کی جائے گی تو پھر جو مسکراہٹ ہے وہ داعش کے لوگوں کے چہروں پہ ہوگی کہ دیکھیں جو لوگ ہمیں جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیا خطرہ ہے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک قسم کی بات ہے.
کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے تجزیہ نگار کامران بخاری. اور شام کا ذکر جاری رکھتے ہیں. اقوام متحدہ نے شامی اور روسی افواج سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے شہر حلب پر بمباری فوراً بند کر دیں. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ حالیہ دنوں میں حلب پر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 100 بچے ہلاک ہوئے ہیں. اس انسانی المیہ کے بارے میں ہمارے نامہ نگار فرگل کین نے خصوصی رپورٹ بھیجی ہے, جسے پیش کر رہے ہیں حسین اسکری.
شفقت, ایک والد کی طرف سے جو اپنے بچے کے جسم کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. 11 برس کا یحییٰ اسکیف ایک فضائی حملے میں زخمی ہو گیا تھا. اس کی انتڑیاں باہر آ گئی تھیں.
جب راکٹ فائر کیا گیا تو میں نے اس کی آواز نہیں سنی, مجھے تو جہاز کی آواز بھی سنائی نہیں دی. مجھے یوں لگا کہ کسی چیز نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. اس کے بعد ہر طرف دھول ہی دھول تھی.
یحییٰ محاصرے میں پھنسا ہوا ہے. وہ اپنے زخمی پیٹ کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکتا. علاج کے لیے دوائیں میسر نہیں. ہسپتال مسلسل نشانے پر ہیں اور بہت کم سہولیات کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 7 برس کا عبود الجید سخت تکلیف میں ہے.
ان زخموں کے ساتھ یہ محاصرے میں ہے, یہاں سے نکل نہیں سکتا. اگر اس کے جسم میں موجود شرپنل اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو مجھے افسوس ہے کہ اسے مکمل فالج ہو سکتا ہے.
عبود کو گھر بھیج دیا گیا. اس کی دادی اسے ترکی لے جانا چاہتی ہیں.
ہم ترکی جانا چاہتے تھے لیکن سڑک بند ہے. وقت گزرنے کے ساتھ اس کے لیے خطرہ اور بڑھ رہا ہے.
حالات کی بہتری کے لیے اب بھی ایک نہ بدلنے والی خواہش موجود ہے. احمد فان اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول جانے کا خطرہ مول لے رہا ہے. بچوں کو تہخانے میں تعلیم دی جا رہی ہے, اس امید کے ساتھ کہ شاید آسمان سے گرتے ہوئے بموں سے وہ یہاں محفوظ ہیں. لیکن اصل میں مشرقی حلب میں کوئی جگہ محفوظ نہیں, اور احمد کو یہ پتا ہے. وہ پہلے ہی ایک قریبی دوست کو کھو چکا ہے.
ہم ایک ساتھ سکول جایا کرتے تھے, وہ مجھے بلاتا. ہم ایک دوسرے کے لیے گرم مشروبات خریدتے تھے. سکول میں میں اسے پینسل دیا کرتا تھا اور وہ مجھے نوٹ بک دیتا تھا. وہ بہت خوبصورت دن تھے.
حلب کی مصیبت 4 برس پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ بڑھتی گئی. کلسٹر بوم, بنکر بسٹر, بیرل بوم, فاسفورس بوم سب یہاں گرتے ہیں, لیکن شامی حکومت اور اس کا حلیف روس اس سے انکار کرتے ہیں. صرف ایک ہفتے میں 100 سے زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں. روس کا الزام ہے کہ باغی ایسے علاقوں کو جان بوجھ کر استعمال کر رہے ہیں جہاں عام لوگ رہتے ہیں, اور یہ کہ وہ کسی طرح کے جنگی جرائم نہیں کر رہا. ان بچوں کی حفاظت کے لیے کئی معاہدے, وعدے اور قوانین موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس ان پر عمل درآمد کی طاقت ہے انہیں شاید اس کی پرواہ نہیں. حلب کے بچوں کا المیہ یہی ہے.
فضل کین کی رپورٹ پیش کر رہے تھے حسین اسکری. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں کہ بلخ میں افغانستان میں شیعہ مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے, جہاں 14 ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک. شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی مسجد پر خودکش حملہ ہوا ہے افغانستان میں. خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران کابل میں ہونے والا یہ دوسرا بڑا حملہ ہے. صوبائی گورنر کے ترجمان منیر احمد فراد نے بتایا ہے کہ 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 28 زخمی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلخ ضلع کے مرکز میں شیعہ مسجد تھی جسے نشانہ بنایا, اور شب بھی گزشتہ شب بھی دارالحکومت کابل میں شیعہ برادری کو بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ سربین اس کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں کیٹی ہارس، جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے سنیے۔
یوم عاشورہ کے موقع پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے سری نگر اور دوسرے قصبوں کی ناکہ بندی کی، جس کے بعد عزاداروں نے عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی کے خلاف مظاہرے کیے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ برس نومبر میں پیرس پر حملہ کرنے والے اہم مشتبہ اسلامی شدت پسند صلاح عبدالسلام کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اب وہ اس کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ اس نے عدالت میں بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ شام کے شہر حلب میں آج دوسرے روز بھی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی ایک مرکزی مارکیٹ پر فضائی بمباری کی گئی ہے، جس میں کم از کم 15 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ روس اور امریکہ شام کے بحران پر دوبارہ مذاکرات شروع کرنے والے ہیں، تاہم اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی جانب امریکہ کی پالیسی مذاکرات کے بجائے فرمان صادر کرنے جیسی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔